حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اعزاز محترم، بغیر کسی تمہید کے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اس لیے بلا تمہید موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دو باتیں جو ہمیں یاد ہیں جو آپ سے کرنا ہے، ایک تو یہ مکے اور بکے کی بحث کے مکہ اور بکہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دونوں لفظ دونوں نام لیے گئے ہیں، تو لہٰذا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تشریح کر دوں گا۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فیڈ بیک جو مل رہا ہے وہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی تھی وہ پوری ہو رہی ہے، کہ سب سن رہے ہیں، سب جگہ جا رہی ہے بات، اور اس کا فیڈ بیک ہم کو آ رہا ہے، اور بہت ہی دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں دوسرے احباب بھی۔ جب یہ اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی، ہمارے برادران کی، میٹرو چینل والوں کی مجبوری ہے کہ ان کا وقت محدود ہوتا ہے، بہت ساری باتیں اس پہ سے منہا ہو جاتی ہیں، یعنی کٹ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ سینسر کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کی مجبوری ہے، ایک محدود وقت میں ان کو دینا ہوتا ہے، تو میں ان کی مجبوریاں سمجھتا ہوں چینلز کی، اس لیے وہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن پیغام پہنچ رہا ہے، پیغام جا رہا ہے۔ پر سب سے پہلے تو ایک جملے کی تکرار ضروری ہے کہ یہ شہر کون سا شہر ہے مکہ؟ بلد امین۔ جیسے کہ پہلی بجلی سے ہم نے عرض کر دیا تھا، لا اقسم بحاظ البلد، قسم ہے ہمیں اس شہر کی، وانت حلم بحاظ البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں، جو آپ کا وطن ہے، اس شہر کی قسم کھا رہے، والتین والزیتون وطور سینین وحاظ البلد الامین، پھر قسم کھائی۔ تین، زیتون، یہ الگ موضوعات ہیں ایک ایک لفظ کے، وطور سینا یہ سب الگ ہے، مگر اس شہر کی بھی قسم، اس مکے کی قسم۔ آئیے، مکہ کیا ہے اور بکہ کیا ہے، یہ دو بحث پہلے ہی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو باتیں رہ گئی تھیں دو چار، اس ضمن میں جو کل ہم نے بات شروع کی تھی اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تیار ہیں مطلب سننے کے لیے؟ تو بلند آواز ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ہم نے تین دن یہ تکرار کی کہ گھر الگ ہے، شہر الگ ہے، گھر الگ ہے، شہر الگ ہے۔ رب بجل حاظ البلد آمنا، پالنے والے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہ دعا ہے جناب ابراہیم، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، محفوظ بنا دے، اس میں جو داخل ہو وہ امن میں آ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کی جائے امان بنا دے اس شہر کو۔ بات ہے شہر کی، گھر کی نہیں۔ گھر کب بنا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا ہدل للعالمین، ابھی یہاں تک رکھیے، بے شک یہ پہلا گھر یا یہ وہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، جس کا نام ہے بکہ۔ کیا چیز تعمیر کی گئی؟ گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدل للعالمین۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ یہاں شہر نہیں کہا گیا، یہاں گھر کہا گیا، کہ وہ جو پہلا گھر بنا ہے روئے زمین پر اس کا نام ہے بکہ۔ یعنی یہ جو کعبہ ہے نا، یہ چورس عمارت جو ہے، مبارک ترین عمارت، یہ مبارک گھر ہے پہلا، اس کا نام ہے بکہ۔ ایک تو یہ مفسرین نے کہا، تین چار معنی سب بتائیں گے، ابھی پہلا بتا رہے ہیں. پہلا معنی کیا ہوا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک. یہاں گھر کی بات ہوئی ہے، شہر کی بات. پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اس کا نام ہے بکہ، یہ مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. پہلی یا دوسری مجلس میں ہم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، مطلب جان کے کہ آج مکمل کر دیں. ہدل للعالمین کیوں بھائی؟ انسانوں کا قبلہ ہے، حتیٰ کہ حیوانوں کا بھی نہیں ہے. حیوانوں کا بھی قبلہ نہیں ہے نا، حیوانوں کی جان وہاں محفوظ ہے لیکن قبلہ تو نہیں ہے ان کا. قبلہ کس کے لیے قرار پایا ہے؟ انسانوں کے لیے قرار پایا ہے. لیکن دیکھیے ایک رمز ہے، اس میں رمز ہے. ہدل للعالمین، یہ جو پہلا گھر تعمیر کیا ہے روئے زمین پہ جس کا نام بکہ ہے، یہ مبارک گھر بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے اپنے منصب کا اعلان کیسے کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین کا رب ہے. اب آپ کو مجھے کیا معلوم؟ کسی کو بھی نہیں معلوم عالمین کتنے ہیں، سائنسدانوں کو بھی اب تک نہیں معلوم. روزانہ بیچاروں کے نظریات بدلا کرتے ہیں. اس جتنا نظام وہ جانتے ہیں، ایک گلیکسی کے بارے میں جتنا وہ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کی رائے ہر 100-200 سال بعد بدل جاتی ہے. کبھی کہتے نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا. اور ہمارے کچھ نام نہاد دانشور لوگ بزد ہیں کہ اسلام وہی ہے جو سائنس پہ پورا اترے. او بھائی، سائنس تو پہلے کسی جگہ ٹکے، سائنس ایک جگہ ٹک کب رہی ہے کہ اسلام کو اس کے اوپر پرکھا جائے گا؟ اسلام کو سائنس پر پرکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. سائنس کو اسلام پہ پرکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کے مسائل بدلتے والے ہیں، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے قوانین میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو اگر کسی وقت کوئی مسئلہ سائنس کا تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ اسلام سے ٹکرا رہا ہے تو یہ تو اسلامی مسئلہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو بھائی، اس سائنس پہ اعتراض کرنا اسلام پہ نہیں، کیونکہ سائنس کے مسئلے بدلتے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نظام شمسی میں 9 ستارے، کبھی کہتے ہیں 10 ہو گئے، پھر کہتے ہیں 11 ہو گئے، اب کہتے ہیں 12 ہو گئے، کہ 13واں میں نکل آیا. تو تم پتہ نہیں کتنے ستارے نکالتے رہو گے اسی. اور پھر یہ ایک عالم، یہ ایک گلیکسی، یہاں بات ہے عالمین کی. ایک گلیکسی میں بھی نہیں معلوم ان کو، اتنے ارب نوری سال کے فاصلے پہ سیارہ دریافت ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، یہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، مان لیتا ہوں. کیوں مان لیتا ہوں بھائی؟ ان کی فیلڈ ہے، وہ سائنسدان ہیں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، مان لیتا ہوں ان کی بات. انہی کی بات کو رکھیے نا سامنے. تو اللہ نے اپنا منصب کیا بیان فرمایا؟ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا ہوں. کہاں کہاں کیسی مخلوق ہے آپ کو کیا معلوم؟ ابھی کہہ رہے مریخ پہ پانی ہے. بھائی کل مریخ پہ جا سکتے ہیں نا آپ؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ امکان ہے نا. چلیے مریخ ابھی بہت دور سے، چاند پہ جانے کا امکان ہے نا؟ کالونی بھی بن سکتی ہے چاند پہ، آبادی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. جو پہلے پہنچ جائے گا کالونی بنا لے گا. بابا خدا نہ کرے کٹنگ والے نہ پہنچ جائے، ورنہ آپ کو 100 گز بھی نہیں ملے گا. ہاں یہ تو مسئلہ ہے نا ہمارا، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس نے بیچارے نے پیسے دیے ہوں اس کو تو آخر میں کچھ نہیں ملتا، وہ کٹنگ والے جو ہیں وہ سب کچھ کھا جاتے ہے نا. خیر بہرحال یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، رب العالمین عالمین کا رب ہے. 1,24,000 انبیاء ایک طرف، زمانہ بھی محدود، مکان بھی محدود. زمانہ بھی محدود، ملک بھی محدود. زمانہ بھی محدود، سرحدیں بھی محدود. اب یہ عالمین کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اللہ نے اپنا منصب کیسے بتایا؟ الحمدللہ سب تعریفیں. کیا تعریفیں؟ مجھے کیا معلوم؟ جو بھی تعریف کا حق ہے وہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ عالمین کے پالنے والے کے لیے، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. بس اسی لیے نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کے رسول کا مقام، کہ وہ ابھی رب العالمین کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. حالانکہ اسی قرآن مجید نے کسی نبی کے لیے یہ منصب نہیں استعمال کیا جو اپنے حبیب کے لیے اللہ نے استعمال کیا. اپنے لیے کہا رب العالمین، اور اس کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر یہ تو صرف اس لیے میں نے تکرار کیا تاکہ آپ کو آگے لے کے بڑھوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس بتا دیا نا کہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت، اب تمہیں کیسے سمجھائیں کہ کہاں تک ربوبیت تمہاری عقل ہے کتنی، تمہارا علم ہے کتنا؟ ابھی تو تم یہی دامک ٹوئیاں کر رہے ہو کہ چاند کتنی دور، سورج کتنی دور، وہ کتنا بڑا، یہ ابھی تو ایک ہی گلیکسی میں گھوم رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، کروڑوں سال لاکھوں سال بتاتے ہو زمین کی عمر، میں کہتا ہوں ہاں ہوگی، میں کہتا ہوں ہوگی، میں کیوں انکار کروں؟ 5 کروڑ سال قبل کی علامت تو میں بھی دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو میں کیوں انکار کروں؟ اس لیے کہ میں مانتا ہوں کہ ہاں ہوگی۔ تو جناب آدم تو 25 سال بہت زیادہ، 18,000 سال، 20,000، 25,000 سال پہلے آئے ہیں، تو کروڑوں سال پہلے کیوں؟ تو بھائی آپ شبہ میں پڑھیں گے، میں تھوڑی شبہ میں پڑھوں گا، میں نہیں شبہ میں پڑھوں گا، کیونکہ میرے سامنے تو ملائکہ کا پورا قصہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اتنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ اگر اس آدم سے پہلے کچھ نہ تھا تو ملائکہ نے اعتراض کیوں کیا تھا، اتنا کافی ہے۔ یہ پورا موضوع ایک الگ ہے، بس ایک اشارہ کر دیا میں نے، سمجھ میں آ گیا بات؟ کروڑوں سالوں ہمیں کیا پرواہ، اگر کچھ نہ ہوتا تو یہ ملائکہ کا اعتراض کیسا تھا؟ بس معلوم ہوا عالمین، تو تمہیں کیا معلوم عالمین کیا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جہاں تک میری ربوبیت کی حدیں ہیں وہاں تک اس کی رسالت کی حدیں ہیں۔ اب آپ جو میں نے کہا، چاند پر چلے جائیے، مریخ پر چلے جائیے، زہرہ پہ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، نیپچون پہ چلے جائیے، پلوٹو پہ چلے جائیے، جتنے بھی نام ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں، کہیں بھی چلے جائیے، وہ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا عالمین میں۔ تو انسان جہاں بھی جائے گا عالمین کی سرحدوں سے نہیں نکلے گا، اس لیے تمام انبیاء کی رسالتیں محدود تھیں، اپنے حبیب کی سرحدیں بتائیں کہ اس فضا سے نکل کے ان خلاؤں میں کسی بھی عالم میں چلے جاؤ، جہاں تک میں اللہ ہوں وہاں تک یہ رسول ہے۔ اللہ اللہ صلی اللہ۔ اب عالمین، یہ جو عالمین کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی، سمجھ میں آئی؟ تو جو پہلا گھر بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے قرار نہیں دیا، کیا قرار دیا اسے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد مذاق نہ اڑانا کہ وہ مذہب تو زمین پہ تھا، چاند پہ کیا کریں؟ چاند پہ رسول کون ہے؟ چاند پہ قبلہ کہاں ہے؟ ان سمتوں سے خالی نہیں ہے عالمین، کائنات خالی نہیں۔ لہذا جہاں بھی جاؤ گے، یہ جو پہلا گھر بن رہا ہے یہاں بن رہا ہے، بیت المامور میں بھی ہے، بیت العتیق میں بھی ہے، آدم کے بنانے سے نہ معلوم کتنے ہزار سال پہلے وہ گھر موجود ہے۔ لہذا جہاں بھی جاؤ گے ہدایت کا مرکز یہی اللہ کا گھر ہوگا، جہاں بھی چلے جاؤ، سمت سے خالی نہیں ہے جہان، سمت سے خالی ہے اللہ کی ذات جو محیط ہے، جو ان سمتوں کا بھی خالق ہے، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت ان سب کا خالق ہے اللہ۔ اسی لیے تو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں بھائی جب نظر ہی نہیں آتا تو تمہیں نظر کہاں سے آئے گا، تمہاری بینائی ہے کتنی، بینائی ہے کتنی بھائی آپ کی، آپ کی بصیرت ہے کتنی، آپ کے علم کی حدود ہیں کتنی؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نہیں مانتا؟ जाओ आलमीन घूम के आ जाओ, फिर दावा करो तो समझ में आएगा। जाओ आलमीन घूमो, तो वो संतों का हालिक है, वो आलमीन का हालिक है। लिहाजा बता रहा है कि हिदायत हमेशा हमेशा के लिए, घर हिदायत ये जो बनाया है, पहला घर जिसका नाम है बक्का। इस बक्के में क्या है? एक माना तो बता दिया ना मैंने, एक पहला माना कि बक्के से मुराद मुफस्सरीन ने, बाद मुफस्सरीन ने, बल्कि अक्सर मुफस्सरीन लिए, वो चौरस घर, अल्लाह का घर। फी है आया तुम बय्यनात मकाम इब्राहिम वमन दखलहू काना आमिना, ये सूरह आले इमरान की 96वीं और 97वीं आयत। बस इस अल्लाह के घर में रोशन निशानियां हैं, अल्लाह के घर में रोशन निशानियां हैं, एक नहीं है। फी है बय्यनात, फी है आया तुम बय्यनात, इसमें रोशन मुनव्वर निशानियां हैं, ना नजर आने वालों को ना नजर आए। हमने तो आपको मकाम इस्माइल भी दिखाया और हमने आपको कल मकाम इब्राहिम भी बताया, हमने हजरे असवद भी बताया। समझ में आया लोगों की? और जहां हम रुकने यमानी की बात करेंगे, फिर लोग जो है वो फिर परेशान होना शुरू हो जाएंगे। भाई फी है आया तुम बय्यिनात, तलाश करो ना इस घर में क्या क्या निशानी है। जनाब इब्राहिम अल्लाह के बंदे हैं ना, बंदे हैं। जनाब इस्माइल अल्लाह के बंदे हैं, ये सब अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन बंदे हैं अल्लाह के। कुरान ने इन्हें क्या कहा है? ये हमारे मोमिन बंदे हैं। इबादनल मुखलसिन, इबादनल मोमिनीन, ये सब कहा है अंबिया को, अब्द है। ये याद रखिएगा, जुमले मोतरिजा आ गया कि बंदगी से बालातर कोई चीज नहीं है। बंदगी से बालातर सबसे बड़ा जो मनसब है अल्लाह के बाद कायनात में, वो है बंदगी का। अगर ऐसा ना होता तो आप यूं गवाही ना देते कि वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू, पहले अब्द है। अब्द की मेराज बता चुके हैं, कभी मौका मिला फिर बता देंगे कि अब्द क्यों कहा, मौला ने क्यों फख्र किया अब्द होने पे। ये अब बंदगी अलग चीज़ है। खैर, निशानियां हैं, जनाब इब्राहिम बंदे, जनाब हाजरा अल्लाह की कनीज यानी बंदों में शामिल हैं, अल्लाह के बंदगान में शामिल हैं, इसी तरह जनाब इस्माइल, इन सब की निशानियां हैं ना, इसी खाने काबा में है ना। फी है आया तुम बय्यिनात, इसमें हमने रोशन निशानियां रखी। चलिए अभी उस पहलू को रहने देते हैं। अब आइए, ये बक्का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, सूरह आले इमरान 96वीं आयत। अब आइए मक्का कहाँ इस्तेमाल हुआ? सूरह फतहा, और सूरह फतहा की 24वीं आयत है। वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह, कौन अल्लाह? कफ्फा, जिसने रोक दिया। वहुवल्लज़ी कफ्फा अनहुम ऐदियकुम व ऐदियहुम अनकुम, अनहुम ऐदियकुम व ऐदियहुम अनकुम। बेबतन मक्का, यहां मक्का का लफ्ज इस्तेमाल है। मिन बाद अन अज़फरकुम अलैहिम, इसके बाद जब तुमने मक्के वालों पे फतह पाई, वहां बक्का यहां मक्का, दोनों कुरान है ना, दोनों कुरान मजीद। तो सूरह आले इमरान की 96वीं आयत बक्का, और ये सूरह फतह की 24वीं आयत बेबतन मक्का। मिन बाद अन अज़फरकुम अलैहिम, उसके बाद जब हमने तुमको फतह दे दी इन पे। कब? फतेह मक्का की बात हो रही है? नहीं, फतेह मक्का की बात नहीं है, फतेह मुबीन की बात। पहले पसमंजर बता दें, सुलह हुदैबिया कब हुई? हिजरी 6 में, हिजरी 6 में। अजीब बात यह कि जहां जहां फतेह मुबीन है वहां वहां मुसलमान परेशान है। मैं आपको कई मकामात बताऊंगा कि जहां जहां भी फतेह मुबीन हुई वहां मुसलमानों के मसला समझ में नहीं आया। ये सब जानते हैं कि मैं नई बात थोड़ी कर रहा हूं। सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था? नहीं जाने दिया, जानवर भी नहीं जाने देंगे, कुर्बानी का जानवर भी नहीं जाने देंगे मक्के में, आपको भी नहीं जाने देंगे, आपके साथियों को भी नहीं जाने देंगे। अगर जाते खुदा के रसूल तो खूनरेजी होती ना, जंग होती ना। 1400 सहाबे किराम मुसल्ला साथ हैं और तैयार हैं मक्के में दाखिल होने को, रसूल ने रोक दिया और सारी शर्तें उनकी मान ली, सारी शर्तें उनकी। तफसील में नहीं जाना चाहता, वो सब जानते हैं, अरे उसकी तकरार मुझे क्या करना, सब शर्तें उनकी मान ली कि इस साल वापस जाइए, नहीं दाखिल हो सकते। قربانی کے جانور بھی نہیں جائیں گے، وہ بھی یہیں ذبح کر دیجئے، آپ احرام بھی یہیں بدل لیجئے، آئندہ سال آئیے گا، اور بھی بڑی کڑی شرطیں۔ اب اس صلح نامے پر کوئی تیار نہیں، مسلمان غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، باقی تو تاریخ نے جو کچھ لکھا، میں نے کچھ نہیں لکھا، میں تو بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ کتنے رنجیدہ ہوئے، کتنے غمزدہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں تو بشارت دی گئی تھی مکے میں داخل ہونا ہے، لیکن عجیب بات ہے فتح مبین کو سمجھا تو وہی سمجھا، بھائی یہاں اپنے نفس کی بات تو نہیں ہے نا، اپنے نفس کی بات نہیں ہے، یہاں تو مرضی خدا و رسول، ابھی بعد میں دلیل دیں گے لیکن سن لیجئے پہلے، مرضی اللہ اور رسول دیکھنا ہے، اگر تلوار چلائی ہے، اگر جنگ لڑی ہے تو اپنے نفس کے لیے تھوڑی لڑی، اللہ کے لیے لڑی، رسول کے لیے لڑی، تو جب اللہ اور رسول کے لیے جنگ کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول بنا کر دے تلوار نہیں چلانی، تو اب نہیں چلانا مرضی خدا ہے، لہذا سب کی پیشانیوں پہ بل پڑے، اور ظاہر کہ انسانی فطرت تھی، بل پڑنا بھی چاہیے تھے، انسانی فطرت ہے بل پڑے، پیشانیوں پہ بل پڑے، ناراض بھی ہوئے، ایک دوسرے پر اپنے غصے کو ظاہر کرنے کی کوشش بھی کی، کتنے احترام سے، دیکھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے کہ لوگ پڑھیں تو صحیح، جا کے صلح حدیبیہ میں ہوا کیا تھا، مگر ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی پیشانی میں کوئی بل نہیں پڑا، کوئی بل نہیں پڑا، اور وہی لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، صلح نامہ بھی بیٹھا ہے اور صلح نامہ کو تحریر کیا جا رہا ہے، ہاں ایک جگہ قلم رکھ دیا اس فرد نے، کیونکہ لکھا تھا نا کہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور ان کے درمیان، ان کا یہ کاٹو، ہم کب مانتے ہیں رسول، تب لکھ چکے تھا وہ شخص، یا علی، وہ شخص علی لکھ چکے تھے، کہا کہ یہ تو میں نہیں کاٹ سکتا، خدا کے رسول مسکرائے، قلم لے لیا اور کاغذ بھی لے لیا، یعنی وہ چھال جس پہ لکھا جا رہا تھا لے لیا، لاؤ ہم کاٹ دیتے ہیں، کاٹا اور لکھا محمد ابن عبداللہ۔ میں نے تو آپ کے سامنے علی کی فضیلت پڑھی، لیکن دوسروں کو تو اعتراض ہو جائے گا نا، کبھی ایک مقام ایسا آیا محبت میں ہی صحیح مگر رسول کا کہنا نہیں مانا، دیکھیے فضیلت اپنی جگہ، فضیلت اپنی جگہ کہ محبت کا، عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ علی رسول کے لفظ کو نہیں کاٹتے، کہتے خدا کے رسول، جس قلم سے لکھ دیا میں کیسے کاٹ دوں، کہا اچھا تم نہیں کاٹو ہم کاٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ علی نے ایسا کیوں کیا، عمدن کیا، یہ جو امی کا معنی بتائیں گے نا لوگ آگے چل کے، آگے چل کے، آگے چل کے ایک طبقہ پیدا ہوگا جو یہ الزام لگائے گا معاذ اللہ کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس لیے علی نے قلم بھی دے دیا رسول کو، کاغذ بھی دے دیا، اور اس احمق متعصب متعصب مورخ نے بلا سوچے سمجھے لکھ بھی دیا کہ علی نے رکھ دیا قلم اور کاغذ، رسول نے کاٹا اور لکھا، جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاٹا کیا، لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیا، سمجھ میں آئے نہیں بات، کیا حکمت پوشیدہ ہے مولا کائنات کے ہر فعل میں، کیا حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ یہ وہاں تو کہے گا ان پڑھ، لیکن یہاں تو لکھنا پڑے گا نا، تو جب پڑھنا ہی نہیں جانتے تو کاٹا کیا، لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیا، سمجھ میں آ گئی، خیر آگے بڑھتے ہیں، یہ صلح حدیبیہ کا خلاصہ۔ کس خلح حدیبیہ کا خلاصہ، واپس چلے آئے، لوگ ناراض ہو گئے، لیکن قرآن نے اسے کیا بتایا صلح حدیبیہ کو؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی فتح لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، کھلی ہوئی فتح، روشن فتح لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، رسول فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہی آ گئی کہ تمہیں فتح مبین مل گئی، پھر بھی منہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ کیسی فتح مبین؟ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ فتح مبین جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کعبے کی آیات بینات کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ جن کے یہ فتح مبین سمجھ میں نہیں آئی، ان کو خانہ کعبہ کی آیات بینات، روشن آیات کیسے سمجھ میں آتی؟ پس آئیے، پس پتہ چل گیا کہ ایک جگہ مکہ، ایک جگہ بکا، کیا مسئلہ ہے؟ تینوں چاروں معنی بتا دیتے ہیں آپ کو. وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا، سورہ انفال 35 آیت. ان لوگوں کی نماز کیا تھی اللہ کے گھر کے نزدیک؟ وما کانا صلاتہم، ان کی نماز تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ سیٹیاں بجاتے تھے اور شور مچاتے تھے. عند البیت الا مکاء و تصدیتن، مکاء و تصدیتن یعنی سیٹیاں بجاتے تھے اور شور مچاتے تھے. اب آئیے، وہاں بکا، یہاں مکہ، یہاں مکہ، کہا کہ چار معنی، چاروں بتا دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، ایک ہی ہے، وہی مکہ ہے، وہی بکا ہے، لیکن عربوں میں لہجوں کا فرق ہے. بعض میم کو بے پڑھتے ہیں، لازم کو لازب کہتے ہیں. یہ تاریخ، یہ لغت کی باتیں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے. لغت میں جو لہجے ہیں مختلف، ان لہجوں میں لازم کو لازب، جیسے گاف عربی میں ہے ہی نہیں، حروف تہجی میں نہیں ہے گاف، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ قاف کو گاف کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے قم کو گم کہیں گے، قم کو گم، حالانکہ گاف عربی میں. تو یہ مختلف قبیلوں کے لہجے تھے. تو بعض نے کہا کہ نہیں، مکہ ہی تھا، لیکن پرانے زمانے میں لوگ، کچھ قبیلوں کے لوگ اس کو بکا کہتے تھے. تو قرآن نے دونوں نام نقل کر دیے، پرانا بھی اور نیا بھی. بعض نے کہا بکا اس لیے پہلے کہا جاتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی طواف تو ہوتا تھا نا، طواف کرتے تھے مگر بکا کرتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام بکا پڑ گیا، اس لیے بکا نام پڑ گیا. اور تیسرا معنی وہی کہ نہیں، بکا ہے اس چورس کمرے کا نام اور مکہ ہے شہر کا نام. بے بطن مکہ سے بات نکلی کہ مکہ. اچھا، ادھر تو بکا بکا سے نکلا، اور وہاں قرآن مجید میں آیت موجود ہے، ما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیتن. طواف جب کرتے تھے، ان کی نماز نہیں تھی، نماز کسے کہتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی. وہ جو میں ایک بات پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب عبادتیں میلہ بننے لگیں، جب عبادتیں میلہ بننے لگیں. اس لیے قرآن مجید نے بار بار مثال دی کہ جناب ابراہیم نے جو حج بتایا تھا وہ تو بھول گئے تھے، انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتایا وہ تو بھول گئے، انہوں نے جو عبادات کا طریقہ بتایا وہ تو بھول گئے، اپنا جو کچھ ایجاد کرتے تھے اسے نام دے دیتے تھے. یہی قرآن بتا رہے کہ یہ حالت کی تھی کعبے کی، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، طواف کرتے، کہتے یہی عبادت ہے ہماری، اور کچھ نہیں ہے بھائی، اسی کو عبادت. تو یہ مکہ سے مکہ نکلا، یہ شور شرابہ جو کرتے تھے تو جگہ کا نام پڑ گیا مکہ. لیکن زیادہ بہتر قول کون سا ہے؟ وہی ہے کہ بکا تھا اس گھر کا نام اور مکہ ہے پورے شہر کا نام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر ہے بکا، اور وہاں جو ہے بے بطن مکہ، کہ مکے میں محفوظ رکھا. وہ شاید کا ترجمہ تو کیا نہیں تھا، وہ تو سن لیجئے، وہو الذی کفا ایدیہم انہم بے ایدیا کو، ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے اللہ نے بچا لیا. وہو الذی ایدیہم بایدیہم عنکم وبایدیکم عنہم, تمہارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے بچایا. کب؟ 7 ہجری. فتح مکہ نہیں, وہ تو 8 ہجری. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, معاہدے کے تحت مسلمان آئے, مکے کے لوگ مکہ خالی کر کے چلے گئے, آئے, جھگڑا نہیں ہوا. 6 ہجری میں بھی اللہ کے رسول نے خون خرابے کو بچایا, اور اسی فتح مبین کے ذریعے سے بے بطن مکہ کہ اس مکے کے شہر میں, اس مکے کی سرزمین میں ہم نے تمہیں ان کے ہاتھوں سے, ان کو تمہارے ہاتھوں سے بچایا, دور رکھا. کب؟ من بعد ان اسفرکم علیہم, جب ہم نے تمہیں ان پر فتح دی تھی, یعنی 6 ہجری میں جو فتح دی, جب بھی مکے میں خوریزی نہیں ہونے دی. اب جب 7 ہجری میں آئے, جب بھی خوریزی نہیں ہونے دی, اور جب 8 ہجری میں مکے کو فتح کیا, جب بھی خوریزی نہیں ہونے دی. مسلمانوں میں سے کچھ کا ارادہ تھا خوریزی کریں, جو پرچم لے کر اتر رہے تھے, نعرے لگاتے ہوئے اترے تھے, آج انتقام کا دن ہے, آج انتقام لیا جائے گا. رسول نے نعرہ سنا, روک دو, علی آگے جاؤ, علم ہاتھ میں لو. یہ نہیں کہا علی سے کہ نعرہ کیا لگانا ہے, علی ابرو کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. علی آگے بڑھے, پرچم ہاتھ میں لیا, اتر رہے ہیں بلندی سے مکے کی طرف, اور نعرہ لگاتے ہوئے اترے, الیوم یوم المرحمہ. اليوم يوم المرحمة, آج رحم و کرم کا دن ہے, آج عفو و درگزر کا دن ہے. یہ ہیں دعا کے مصداق. خونریزیاں کرنے والوں کی تاریخ اور ہے, کعبے کو خونریزیوں سے بچانے والوں کی تاریخ اور ہے. ان سے زیادہ ظلم کس پر ہوئے تھے لیکن جانتے ہیں, اس لیے میں نے تسلسل کے ساتھ پڑھا نا, 6 7 8. 6 کو صلح حدیبیہ, 7 کو مسلمان آئے, 8 کو فتح مکہ. بتائیے کب خونریزی ہوئی؟ اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر کو, کیوں؟ جد کی دعا ہے, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اس گھر کو محفوظ رکھنا. فیہ بینات, فیہ آیات بینات, و مقام ابراہیم, ومن دخلہ کان آمنا, اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن کے گھر میں داخل ہو گیا, وہ محفوظ ہو گیا. ہم تو یہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ کب کب موقع نہیں ملا. اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مشرکین اور کفار کا دشمن ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, اللہ کے رسول نے حرم خدا کو خوریزی سے بچایا. آئیے, اب کل اشارہ کیا تھا, آج کارنامے بتائیں آپ کو. کارنامے بتائیں نا, بات اسی بلد امین پہ ہو رہی ہے نا. عدنان کا قصہ شروع کیا تھا. اب ایک ایک سنت تو بتا دوں, لوگ کہیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھے, ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ عدنان مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ عدنان کے بیٹے ماد مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ ماد کے بیٹے نزار مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ نزار کے بیٹے مضر مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ مضر کے بیٹے الیاس مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ الیاس کے بیٹے مدرکہ مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے کہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ مسلمان تھے؟ ثبوت کیا ہے؟ باقی نام کر لے چکا, وقت اسی میں ورنہ نکل جائے گا. تو آئیے اب بتاؤں آپ کو عدنان کون ہے. پہلی بات تو یہ جو کل کہی تھی, جہاں ختم کی تھی, کہ سب کے بت ہیں. تاریخ میں ڈھونڈ کر بتاؤ عدنان کے بت کا نام کیا ہے, ثابت کرو. یا ثابت کرو, سب کی بت پرستیاں ثابت ہیں, عدنان کی بت پرستی ثابت؟ عدنان نے کسی بت کے آگے سر جھکایا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ امین ہے امین، نور رسالت و ولایت کا امین ہے عدنان، اس کے صلب پاک میں نور ہے رسول کا بھی یعنی رسالت کا بھی اور ولایت کا بھی. یہ کعبے پہ غلاف ڈلا ہوا دیکھتے ہیں، ہر سال بدلا جاتا ہے نا غلاف، رنگ بھی سیاہ ہے، کبھی سفید ڈال لیں، اچھا کبھی نہ ڈالے تو کیا فرق پڑ جائے گا، تو کعبہ تو کعبہ ہی ہے نا، نہ ڈالے غلاف سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ ڈالے، خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر نہیں ڈالنا بھی ہے، رنگ بھی یہی ہے، ڈالنا بھی ہے. تو اٹھا کے تو دیکھو تاریخ کہ پہلا غلاف کعبے پر ڈالا کس نے. پہلے تو پہلے ایک جملہ سن لیجئے، جس نے بھی پہلا غلاف ڈالا یہ تو طے ہے کہ رسول سے پہلے ڈالا، ٹھیک ہے نا. تو جتنی بھی زبانیں جاہلیت کی رسومات تھیں رسول نے سب کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ جتنی باطل رسومات تھی خانہ کعبہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے، سب کو کالعدم قرار دیا کہ نہیں دیا؟ قرار دیا نا، تو اب تلاش کرو کہ غلاف کعبہ کس نے ڈالا. اگر زمانے جاہلیت میں کسی معاذ اللہ جاہل کی یہ سنت تھی تو خدا کے رسول کہتے کہ نہیں، یہ سنت جاہلیہ ہے، اس سنت کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھ کے بتایا کہ جس نے بھی غلاف ڈالا ہے اللہ کی مرضی سے ڈالا ہے. جس نے بھی غلاف ڈالا ہے. تو اب جناب سیرت کی کتابوں نے جناب عدنان کی سیرت میں لکھ دیا، اولو پہلا شخص، اولو من کسا الکعبہ، جس نے کعبے کو چادر دی، وہ شخص کون تھا؟ عدنان. پہلا شخص جس نے غلاف دیا. اب ایک شبہ دور کر دیں، ایک شبہ دور کر دیں، بہت ساری جگہوں پہ ہے، جناب حاجرہ کا اس میں گرامی بھی ہے، لیکن یاد رکھیے جناب حاجرہ نے پورے خانہ کعبہ پہ غلاف نہیں ڈالا ہے، جناب حاجرہ نے چادر ڈالی ہے. کیا ڈالی ہے؟ دروازے پہ اس کو چادر پہنائی، پورے کعبے پر غلاف نہیں ڈالا. یہ عدنان کا کارنامہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جناب حاجرہ کے بعد سنت قرار نہیں پائی، مگر جناب عدنان کے بعد سنت قرار پائی. اگر یہ سنت جاہلیہ ہے تو خدا کا رسول ختم کر دیتا نا، زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ مگر اسے ختم کیا نہیں. کیوں؟ میرے جد نے ڈالی ہے، عدنان نے، یہ سنت سنت جاہلیہ نہیں ہے. لیکن یہ کہہ کے نہیں ڈالا تھا جناب عدنان نے. اب سن لیجیے آخری بات آج کی، حالانکہ آج مجھے بہت ساری باتیں کرنا تھی، مگر وقت وہ گھڑی جو ایک دم بڑی تیز، یہ کچھ تیز والی گھڑی لگائی ہوئی آپ نے، جلدی جلدی چلتی ہے بہت زیادہ. خیر جناب، جناب عدنان نے غلاف اتنی آسانی سے نہیں ڈال دیا تھا، جمع کیا تھا قوم کو، یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہہ دیتے تو پھر تو مانتے ہی نہیں لوگ. جیسے جس سے کو بھی اللہ میاں نے کہا ہے نماز پڑھ لو، اللہ نے کہا ہے، کسی مولوی نے نہیں کہا. یہ حکم کس کا ہے؟ عبادات کے حکم کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور کس کے ذریعے سے آئے ہیں؟ رسول کے ذریعے، امام کے ذریعے، معصوموں کے ذریعے، کسی کے ساختہ و پرداختہ نہیں ہے. تو یہ زمانہ ہر، یعنی ہر دور میں ایسا ماحول پیدا ہوا، ہر زمانے میں ایسا ماحول آیا کہ جناب عدنان نے قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کی نفسیات کے مطابق، ہاشم کو ایسے ہی تھوڑی خطابت کا شہنشاہ کہا جاتا تھا، عدنان تک جاؤ تو تمہیں معلوم ہو کہ گفتگو کرنے کے آداب میں ان میں سے ایک، کبھی جب زندگی رہی دو چار کا ذکر کروں گا خطبات کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ایسے ایسے بھی تھے، علی الرسول کے دادا اجداد میں، باپ دادا میں ایسے بھی تھے کہ جب گفتگو کرتے تھے تو پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق سب میں دیکھ لیجئے گا, وہاں پر مل جائیں گی یہ ساری باتیں حضور کے اجداد کے باب میں. اور پھر بھی اگر کوئی جاہل حضور کے اجداد ہے معاذ اللہ کفر کا الزام لگا دے اور اسی سے شفاعت بھی طلب کرے تو پھر اپنی خیر منع قیامت کے دن, پھر خیر منع اپنی کہ کیا ہوگا تیرے ساتھ قیامت کے دن. حضور کے اجداد پہ کفر کی تہمت لگانے والوں سنیے, جمع کر لیا قوم, جمع کرنے کے بعد دیکھو عجیب سی بات, دیکھو اپنے گھروں کو کتنا تم نے اچھے اچھے کپڑوں سے ڈھانپا ہے, سب کیا ہے, اللہ کا گھر ہے, ہر اصل میں بچانا چاہتے تھے کچھ ہاتھوں سے دیوار کعبہ کو, کچھ ہاتھوں سے محفوظ کرنا چاہتے تھے, یہی نیت رہی ہوگی کہ اس پر ایسے اچھا نہیں لگتا, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, دیکھو ہم کسی کو روک بھی نہیں سکتے, ہم میزبان ہیں, سب آ رہے ہیں, اچھا نہیں لگتا, اس پہ غلاف ڈال دیا جائے, قیمتی چیز ہے, اچھی لگے گی. وہ جب ان کی نفسیات کے مطابق بات کی, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ڈال دیں, آپ کو ڈالنا ہے تو ڈال دیجیے, ہم خرچہ نہیں دیں گے, ہم چندہ نہیں دیں گے, آپ کو کرنا ہے تو کر لیجیے, ہاں جب کام ہو جائے گا تو حساب لینے ضرور آ جائیں گے, حساب دو, حساب دو, قوم کا مال ہے, قوم نے دیا کہاں تھا, جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا سب سے پہلے حساب لینے وہی آئے گا, یاد رکھیے گا. یہ بتا رہا ہوں جناب عدنان کی بات, آپ کسی اور زمانے میں نہ لے جائیے گا, آج کل تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر جناب, جناب عدنان قوم نے کبھی ڈالنا ہے تو ڈال دیجئے, بڑے اچھا کام ہے آپ کر لیجئے. جناب عدنان نے اور ٹھیک ہے, اتنا ہی چاہیے تھا, تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں, اللہ کو وہ مال پسند بھی نہیں ہے, اللہ اپنے دین کے لیے مال بھی پاک ترین تلاش کرتا ہے, خون بھی پاک ترین تلاش کرتا ہے. اب یہ اشارہ پہنچ گیا نا آپ تک کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے مال کی ضرورت ہوئی تو پاک ترین مال, خون کی ضرورت ہوئی تو پاک ترین خون, پاک ترین لہو, ایسا ہی ہے نا. بس جناب عدنان نے اب کعبے کو غلاف پہنا دیا, اپنے خرچے پہ پہنا دیا, چلو بھائی غلاف تو پڑ گیا اب سنت پڑ گئی. آئیے جلدی سے جناب عدنان کے بیٹے کا ذکر کارنامے کا کر دیں, سنت الہی قرار پائی کہ نہیں پائی عدنان کا فعل؟ اگر یہ زمانے جاہلیت کا فعل ہوتا تو زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو اللہ کے رسول نے باطل قرار دے دیا تھا, ختم, زمانے جاہلیت میں جو تم کرتے تھے وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ باقی رہے گا. ان کے بیٹے معاذ ابن عدنان حرم کی حدود, کہاں تک حرم ہے, کہاں تک عرفات کی حدیں ہیں, کہاں تک عرفات ختم مزدلفہ شروع, مشعر الحرام یعنی شروع, مشعر کے بعد منا کہاں سے شروع, اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے, آج جو لوگ ہو کے آئے ہیں حج کیا ہے, پروردگار سب کو توفیق دے, جو نہیں گئے لال لائٹیں لگی ہوتی ہیں تاکہ رات کو کہیں ایسا نہ ہو مزدلفہ کی حدود سے باہر نکل جاؤ, پہاڑوں کے اوپر لال لال بلب روشن ہیں, منا, یہ حدود کس نے بنائی, حدود کس نے بنائی عرفات کی؟ اللہ نے بنائی نا بھائی, جناب آدم نے بنائی ہوں گی, جناب ابراہیم نے بنائی ہوں گی, حدود تو وہی ہے. لیکن تاریخ میں جناب ابراہیم کے بعد جو پہلا فرد ملا جس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا, کہ یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عرفات کہاں ہے, مزدلفہ کہاں ہے, منا کہاں ہے, کئی دن تک سفر کرتے رہے ان علاقوں میں, حدود معین کی, مکے والوں کو پابند کیا کہ جو بھی باہر سے آئے اسے بتاؤ کہ یہاں سے حرم شروع ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ منا ہے, یہ عرفات ہے, سب نے متفق علیہ یہ بات لکھی کہ مات وہ پہلا فرد ہے جس نے حدود حرم کا تعین کیا. اگر یہ زمانہ جاہلیت کا فعل تھا تو خدا کے رسول نئی سرحدیں معین کرتے. یا رسول اللہ، یا اللہ کا یہ نمائندہ جانتا تھا کہ عرفات کی حدود کیا ہیں، مزدلفہ کی حدود کیا ہیں، منا کی حدود کیا ہیں، حرم کی حدیں کیا ہیں. آج تک وہی حدیں ہیں جو معاد ابن عدنان نے کھینچی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آدم کی حدیں بھی وہی تھیں، جناب ابراہیم کی حدیں بھی وہی تھیں. اگر جناب معاد ابن عدنان نے اپنی مرضی سے یہ حدیں بنائی ہوتی تو خدا کا رسول باطل قرار دیتا. ان حدوں کو صحیح قرار دے کر رسول نے اعلان کیا، کافر ہوں گے تمہارے باپ دادا، میرے نہیں. جہاں میرا نور رہا ہے ہر وہ فرد وارث ابراہیم ہے، ہر وہ فرد وارث کعبہ ہے. ختم کیا میں نے، بس بہت مطلب رہ گئے، بہت مطلب رہ گئے، لیکن بس کل سے شروع کریں گے. ابھی مجھے نہ معلوم کہاں تک جانا تھا. سمجھ میں آئے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے وارث کعبہ بن جانا. میں نے عرض کیا نا کہ مال بنانا اور ہے، جان لٹانا اور ہے. ہمیشہ سے یہی رہا. ابھی اور اجداد کا بھی ذکر کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو. آخر کچھ تو ہے نا، کیوں یہ ابو طالب کا بیٹا فخر کرتا ہے کہ میں روئے زمین پر پہلا نجیب الطرفین ہاشمی. کیا ہے ہاشم میں، کیا ہے ہاشم؟ کیوں یہ خدا کا رسول فخر کرتا ہے؟ انا نبی جو لا کسب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں. اور سنو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کچھ تو ہے عبد المطلب. وہ رسول جو دوسروں کو منع کر رہا ہے، خبردار، زمانے جاہلیت کے اپنے باپ دادا کے جاہلانہ کارناموں پہ فخر نہ کرنا، کافر تھے. وہی رسول اپنے دادا کا نام فخر سے لے رہا ہے حنین میں. حنین میں یہ رجز ہے رسول کی، انا نبی اللہ کسب، انا ابن عبد المطلب. اور یہی علی کہتے نظر آتے. کچھ تو ہے نا. شجر طیبہ تلاش کرو نا قرآن میں، کیا ہے شجر طیبہ؟ یہی ہے شجر طیبہ جن اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا ذکر کرتے ہو نا زیارت وارثہ میں، جس کے سمجھ میں نہیں آتا. خود زیارت وارثہ میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں، وہ نور ہیں. یہ زیارت وارثہ کا جملہ ہے جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے. یہ ہے حسین. پہچاننے والے پہچان لیتے تھے، نہ پہچاننے والوں نے رسول کو نہ پہچانا. پہچان لیتے تو جنگیں کیوں کرتے؟ وہی مکے کے تو لوگ تھے جو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ تھے جو رسول کی زندگی میں گھر کے باہر انتظار کرتے تھے کہ کب رسول کے نواسے نکلیں اور کب ہم ان کے ساتھ کھیلیں یا ان کو لے کر جائیں، گھمائیں پھرائیں. کیوں؟ رسول خوش ہوگا. رسول خوش ہوگا کیونکہ خود دیکھا ہے کہ رسول کس طرح اپنے بچوں کو شانوں پہ بٹھا کے گھماتا ہے، ان کے لیے سواری بنتا ہے خدا کا رسول، ایسا ہے نا. لیکن رسول کے پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ تصور تو کیجئے کہ حسین، جسے رسول اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، جسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دم سے میں ہوں، وانا من حسین، حدیث، حدیث من نیت، دونوں طرف موجود ہے یہ حدیث. وہ حسین، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، 72 لوگ بس. لیکن ایسا نہیں تھا. حسین نے ایک دروازہ کھلا رکھا قیامت تک کے لیے، ہم جیسے حقیر ناچیز طالب علموں کو راہ دکھائی حسین نے، آپ جیسے چاہنے والوں کو راہ دکھائی حسین نے کہ دروازہ کھلا رکھو، نہ معلوم کہاں کون حر بیٹھا ہوا ہے. آخر وقت تک فرزند رسول کی کوشش کیا ہے کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو. جنگ تو حسین پر مسلط کی گئی ہے نا، بیعت کا سوال کیا گیا ہے. اب رسول کا بیٹا بیعت کر لے فاسق و فاجر کی، ورنہ حسین تو وہیں پر دکھا چکا تھا جب ہر نے راستہ روکا تھا، راستہ روکا تھا ہر نے، پیاسا تھا نا، اور اس کا پورا لشکر کہتے ہیں کہ 1000 سپاہی تھے اس کے ساتھ، سب پیاسے تھے، راستہ روکنے آیا تھا مگر پہلے پیاسا تھا، لہذا پیاس کا شکوہ کیا، فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسے ہوں. حسین نے حکم دیا مشکلوں کے منہ کھول دو، سیراب کرو، ان کے حیوانوں کو بھی سیراب کیا. چند جملے پڑھوں گا بس، سیراب کیا. اس کے بعد وہ واقعہ ہوا، جب سیراب ہو چکا ہر تو اب لگام تھام لی، لجام فرس کو ہاتھ ملے، کیونکہ حسین نے اب ارادہ کیا آگے جانے کا، بیٹھ چکے ہیں اپنی سواری پر، کہا چھوڑ میرے گھوڑے کی باگ کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. سر جھکا کے کہتا ہے ہورو دلے بہادر نے ہو، جھنگے لڑا ہوا ہے. ہور نے کہا فرزند رسول آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مگر میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں مجبور ہوں، سپاہی ہے، فوجی ہے، میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے، یا پھر میرے لیے کوئی راہ نکالیے، کوئی راستہ نکالیے. طے پایا کہ صورتحال، آنے والی صورتحال واضح ہونے تک درمیان کا راستہ اختیار کرو. خلاصہ یہ کہ کربلا پہنچ گئے اور کربلا میں رکنا پڑا حسین کو، وہ میں 2 محرم کو پڑھ چکا، رکنا پڑا. 5 محرم کو حکم آیا، میں نے بتایا نا خیمہ گاہ، پہلی خیمہ گاہ القمہ کے ساتھ ہے جسے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے آج کل، وہاں خیمے ہٹائے گئے وہاں سے، اب وہ 1.5 کلومیٹر دور، وہاں سے 1.5 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ نئی خیمہ گاہ جہاں زیارت کرنے والے زیارت کرتے ہیں وہاں پر ہے، لے گئے وہاں، ہٹاؤ. سب ہر دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، 9 محرم کو بھی دیکھا، اور ذہن میں وہی واقعہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. ایک ایک سردار سے بات کرتا ہے، بھائی فرزند رسول ہے، یہ رسول کا نواز ہے کہ اسے جنگ کرو گے، تو بھائی جنگ کرنا ہے کیا، کر بھیجا اسی لے گیا ہے، انعام و اکرام ملے گا، عہدہ بڑھے گا، اسٹار بڑھیں گے، یہ کارنامہ انجام دیں گے. تو ہر بہت پریشان ہے، اسی عالم میں شب عاشور ہو گئی. اب ہر سمجھ گیا کہ امن کی ہر کوشش ناکام ہو چکی. اب ہر آیا عمر ابن سعد کے خیمے میں اور آ کر کہتا ہے او پسر سعد، کیا واقعی حسین سے جنگ کرنی ہے، فرزند رسول سے جنگ ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں، اب صلح کا کوئی راستہ باقی بچا نہیں، جنگ سے بچنا چاہتا تھا میں بھی مگر اب بچنے کا راستہ نہیں، یہ شمر آ گیا، اب سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، جنگ ہوگی. لیکن یہ یاد رکھو، یہ جو اتنا سا تو لشکر دیکھ رہا ہے نا 70-72 کا، انہیں 70-72 گمان نہ کرنا، یہ بنی ہاشم ہے، میں نے ان کی جنگیں دیکھی، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، ان میں کا ایک ایک درجنوں کو سینکڑوں کو جب تک گرا نہ دے اپنے گھوڑے سے نہیں گرے گا، میں جانتا ہوں ان کو، یہ ہاشمی جوان. اب ہر اپنے خیمے میں آ کر ٹہل رہا ہے، رات گزر رہی ہے، رات بیت رہی ہے، چہرہ زرد ہے، پریشان ہے، کیا کروں. بھائی نے پوچھا کسی جنگ میں تیرا یہ حال نہیں دیکھا، آخر ہوا کیا؟ بھائی کا ہاتھ پکڑا خیمے سے باہر لایا، کہا سن یہ آوازیں. کس کے بچوں کی آوازیں جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس. یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے کہ فرزند رسول نے ہمارے حیوانوں تک کو سیراب کیا اور ہم اسے اور اس کے بچوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ بھائی نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، بیچ میں کھڑا ہوں، اس لشکر میں رہتا ہوں، قتل حسین میں شریک ہوتا ہوں، تو بتا پھر کوئی عبادت مجھے دوزخ سے بچا سکے گی قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد؟ ادھر چلا جاتا ہوں مار دیا جاؤں گا، لیکن حسین شافع محشر تو ہے نا، ان کا بھائی ہے، مزاج کو جانتا ہے، کہتا ہے اطمینان سے فیصلہ کر، جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا. بس اپنے ہتھیار اٹھائے، کہتا ہے میں تو چلا. اپنے بیٹے سے بھی یہی کہا، میرے ساتھ مر کے جنت میں جانا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ رہ کے دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ بیٹا بھی ساتھ ہوا، بابا میں تیرے ساتھ ہوں، میں جنت کا راہی ہوں، میں اسی طرف چلوں گا جس طرف تو جائے گا. غلام بھی ساتھ ہو گیا، چاروں نکلے، ماما اتارا، ہاتھ بندوائے، ہاتھ باندھ دے میرے، مجرم ہوں. حسین کی خیمہ گاہ کی طرف بڑھا، حسین نے سائے آتے دیکھے، مسکرا کے کہا، عباس جاؤ، اوروں کو بھی کہا سب جاؤ، وہ دیکھو حر آ رہا ہے اور اپنا بن کے آ رہا ہے، لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہا. ادھر یہ چلے، ادھر حر یہ سمجھا کہ عباس جنگ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. چلا کر کہتا ہے، حر فرزند بوترا، آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میں تو مجرم ہوں، میں تو معافی کا خواستگار ہوں. عباس نے آگے بڑھ کر کہا، میرے مولا نے بھیجا. خیمہ گاہ کے قریب ہوا حر تو زانوؤں کے بل چلنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو گرا دیا اپنے مولا کے قدموں پر، گرا دیا. بلک بلک کے رو رہا ہے جیسے کوئی معصوم بچہ بچھڑا ہوا بہت دیر کا ماں کی آغوش میں آ کر روتا ہے، رو رہا ہے. حسین نے بھی رونے دیا حر کو. روتے روتے کہتا ہے، مولا کیا میرا گناہ قابل معافی ہے؟ اب یہ کریم ابن کریم حسین، ابھی بات پوری ہوئی نہیں حر کی، حسین کہتے ہیں، جا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، معاف کیا. خلاصہ کرتا ہوں، جنگ شروع ہوئی، غلام گیا شہید ہوا، بھائی گیا شہید ہوا، بیٹا گیا. بیٹے کو بھیجا تھا پہلے کہ قدم نہ ڈگمگا جائیں، لیکن جب بیٹے نے آواز دی نا کہ بابا میری خبر لے، تو حر کے قدم ڈگمگا گئے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کوئی کھیل ہے؟ جو ہی اپنے بیٹے کی آواز سنی، چلا کر کہا، میرے لال میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. حسین نے حر کی یہ کیفیت دیکھی اور چلا کر کہا، باس علی اکبر، دوڑو دوڑو، حر کو بیٹے کے لاشے پر جانے نہ دینا، روک لو، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے گا. حسین خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے. حر گیا، زخموں سے چور ہوا، آواز دی، مولا میں نے اپنی جان قربان کی. حسین دوڑے، سرحانے پہنچے، سر زانو پہ رکھا. حر نے آنکھیں کھولی، ایک ہی جملہ کہا، مولا میرا گناہ معاف تو ہو گیا نا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، حر تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. سر کا خون نہیں بہتا تھا، خون رکتا نہیں تھا جو بہ رہا تھا. حسین نے اپنی ابا کی جیب سے رومال نکالا، حر کے سر پہ باندھ دیا. عزاداروں کہتے ہیں کہ یہ رومال زہرا کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا. یہ رومال باندھا، حر اطمینان سے سو گیا، مطمئن ہو گیا حر کہ اب اس سے بڑی اطمینان کی بات اور کیا ہوگی، کہ اگر قیامت کے دن مادر حسین نے گلہ کیا، حر تو نے میرے بیٹے کا راستہ روکا تھا، تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا. اے بنت رسول، تیرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا.